الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغبا كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا وعيذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین محترم حضرات الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں سورۃ النساء ہمارے زیر مطالعہ ہے آج آیت نمبر 97 سے آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ 13 رکوع کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے اور جو تیسرا حصہ ہے سورۃ النساء کا جو آیت نمبر 58 سے اور آیت نمبر 152 پر مشتمل ہے طویل ترین حصہ کہ جس میں امت مسلمہ سے خطاب ہے اور خاص طور پر وہ کلمہ گو مسلمان کے جو عمل سے کوسوں دور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے نفاق ان کے اندر پیدا کیا اور وہ منافق کہلائے ان کی تین بڑی کمزوریوں کا بیان ہے کہ جو اس حصے میں چل رہا ہے پہلی کمزوری منافقین کی جو ہم تسلسل سے سمجھتے ہوئے آئے اور سمجھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان پر بہت گران تھی بہت بھاری تھی نمبر دو اللہ کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ یہ منافقین پر بہت بھاری تھے اور تیسری جو کمزوری ہے وہ ہجرت اللہ کے راستے میں دین کی جدوجہد میں اپنے مال اور منال کو کاروبار کو بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور ایسی سرزمین پر منتقل ہو جانا کہ جہاں پر اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین پر عمل کرنا وہ ممکن ہو تو یہ ہجرت اللہ کے راستے میں یہ بھی ایسا عمل تھا کہ جو منافقین پر بہت بھاری تھا 12ویں رکوع کا آغاز اس میں اسی کمزوری کا بیان اس کو ہم نے سمجھا تھا منافقین کی اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو منافقین کے حوالے سے احکامات اہل ایمان کو دیے اس میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہارے اندر وہ منافقین کے جو اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کرتے اور مکے سے مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت نہیں کی صرف اپنے مال اور جائیداد کی حفاظت کے لیے تو بہرحال یہ ہے کہ ان کے ساتھ سختی کا رویہ وہ اختیار کرنا ہے کوئی نرمی ان کے حوالے سے نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ یہ تم ان کو دوست نہ بنانا ان کو اپنا ولی نہ بنانا یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں اور بہرحال یہ ہے کہ پھر اگر یہ کفار کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جنگ پر آئیں تمہارے خلاف لڑائی پر آئیں تو پھر یہ ہے کہ ان کو قتل بھی کرنا یہ احکامات ہیں کہ جو رکوع نمبر 12 میں ہم نے مطالعہ کیا تھا آج بھی اسی کمزوری کا یعنی آج جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 97 سے 14ویں رکوع سے اس میں بھی اسی کمزوری کا بیان ہے منافقین کی یعنی اللہ کے راستے میں ہجرت جو منافقین نے نہیں کی تھی اور پھر ساتھ ہی ان کمزوروں کا بھی بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل ایمان میں سے، کہ جو جن کے پاس واقعتاً عذر تھا، عذر شرعی تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر پائے تھے، اور پھر آخر میں ہجرت کی جو بھی دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہے، کہ جو انشاءاللہ ان آیات میں ہمارے سامنے آئے گا۔ ہجرت کے بیان کے حوالے سے چند بنیادی باتیں، اس کو ذہن میں دوبارہ سے تازہ کر لیجئے۔ اصل میں جو شریعت کا تقاضا ہے مجھ سے اور آپ سے، اور آج کے موضوع کے اعتبار سے اس کی تمہید میں یہ بات ہے کہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا اور ایک بہت ہی اہم مقصد کے لیے۔ ہمارا جو مقصد تخلیق ہے وہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ لہذا اس زمین پر ہمارا جو مقصد تخلیق ہے بحیثیت انسان، وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اور عبادت کیا ہے؟ پوری زندگی میں، چاہے وہ انفرادی گوشہ ہو چاہے اجتماعی گوشہ ہو، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا مان کر اور اس کی غلامی جو ہے وہ اختیار کی جائے، اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دیا جائے، انفرادی گوشے میں بھی اور اجتماعی گوشوں میں بھی جو بھی انسان کو اعمال کرنے ہیں، چاہے وہ سیاست کا نظام ہو، چاہے معیشت کا نظام ہو، چاہے معاشرت کا نظام ہو، اسی طرح سے انفرادی گوشے میں عقائد، عبادات، رسومات میں بھی وہ اللہ کی بندگی جو ہے وہ اختیار کرے۔ یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے، اور اس دنیا میں کامل بندگی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اللہ کی زمین پر اللہ کا جو عادلانہ نظام ہے وہ قائم اور رائج ہو۔ اس کے بغیر کامل عبادت ایک انسان وہ کر نہیں سکتا، ایک مسلمان وہ کر نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب غلامی کا دور تھا، انگریز ہم پر قابض تھا، اور اس نے مسلمانوں کو اجازت دی ہوئی تھی کہ اپنے مسجدوں کو تم آباد کر سکتے ہو، نمازیں جا کے پڑھ سکتے ہو، رمضان میں روزے اپنے طور پر رکھ سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ سیاسی نظام کس کا تھا؟ وہ انگریز کا تھا۔ حاکم کون تھا؟ وہ اللہ نہیں تھا، وہ انگریز تھا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے انگریز کی اس رعایت کو، کہ جو مسلمانوں کو وہ انفرادی حیثیت میں کچھ عبادات کرنے کا وہ موقع دے رہے تھے، تو لہٰذا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے، مسلمانوں نے سادہ لوئی میں یہ کہا کہ پھر ہم ان سے جنگ کیوں کریں، ان سے آزادی حاصل کیوں کریں، یہ ہمیں اجازت تو دے رہے ہیں نا ارکان اسلام کی ادائیگی کی۔ تو اس پر پھر علامہ اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ لہٰذا یہ ہے کہ صرف اسلام صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ پوری زندگی میں انفرادی اور اجتماعی گوشے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بندگی ہے کہ جو چاہتا ہے ہر آن ہر ساتھ اللہ کے ہر حکم کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو جائے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اللہ کی زمین پر عادلانہ نظام، اسلامی حکومت قائم نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ کلی طور پر عبادت ایک مسلمان کے لیے وہ ممکن نہیں ہے۔ اب اگرچہ کوئی ایسی جگہ کہ جس میں مسلمان آباد ہوں اور وہاں اللہ کی عبادت وہ نہیں کر پا رہے، اسلامی نظام کا قیام وہاں پر نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ کلی عبادت وہ نہیں کر پا رہا ہے ایک مسلمان، تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ پھر ایسی جگہ سے اس جگہ ہجرت کر جائے کہ جہاں پر اللہ کی کامل بندگی وہ کرنا ممکن ہو اور ایک اسلامی ریاست کا وجود وہاں پر ہو۔ اور یہ کہ اگر اسلامی ریاست کا وجود نہ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہاں کا جو بھی منتظم ہو، کوئی بھی بادشاہ ہو، وہ کم از کم مسلمانوں کو وہ حقوق جو ہے وہ دے کہ وہ کامل بندگی وہ کر سکیں۔ جس طرح سے ہجرت مدینہ تو ایک فرض ہجرت تھی، اس سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی تھی، آپ کے ذہنوں میں ہوگا مکی دور کے بالکل وسط میں، کہ جب مسلمانوں کے لیے مکی کی سرزمین بہت تنگ کر دی گئی اور بہت ہی ظلم و تشدد مسلمانوں پر ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی تھی۔ بعض مسلمانوں نے پھر ہجرت کی تھی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں وہاں کچھ مسلمان گئے تھے۔ اور وہاں کیوں گئے تھے؟ کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا شاہ نجاشی، وہ انتہائی یعنی عدل پسند بادشاہ تھا، اور یہ ہے کہ اس نے پھر مسلمانوں کے ان کے جو بھی حقوق تھے وہ وہاں پر دیے، اور بلکہ کفار وہ سازشی عناصر وہاں پر پہنچے تھے مسلمانوں کو وہاں سے واپس لینے کے لیے، لیکن اس نے عدل کا جو بھی معاملہ ہے مسلمانوں کے ساتھ فرمایا، اور بعد میں پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے حضرت نجاشی رحم اللہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اصل میں وہ بنیاد ہے، وہ علت ہے یوں سمجھیے، کہ اگر کسی زمین پر اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ایک مسلمان نہ ہو پا رہا ہو، اور ایسی مشکلات جو ہے وہ کھڑی کر دی جائیں کہ جس میں کامل بندگی نہ ہو سکے، تو پھر ایسی جگہ ہجرت کر دی جائے یا کی جائے کہ جہاں پر اللہ کی کامل بندگی وہ ہو سکے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو لزوم ہر مسلمان پر وہ عائد ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ فرمان ہم نے سمجھا تھا نا کہ لا ہجرت بعد الفتح، بعد الفتح یعنی فتح کے بعد، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ تو یہاں پر فقہاء اور علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کوئی عمومی فیصلہ نہیں فرمایا تھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب فتح مکہ کے بعد ہجرت بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئی، بلکہ اس وقت معاملہ کیا تھا کہ فتح مکہ کے بعد عرب کی پوری سرزمین پر دار اسلام یعنی دین اسلام وہ غالب ہو چکا تھا۔ تو لہٰذا اب مسلمانوں کو ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں جو ہے وہ ہوئی تھی یا رہ گئی تھی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت اب فتح مکہ کے بعد نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں رہی، لیکن یہ کوئی عمومی حکم نہیں تھا، بلکہ اب جب کبھی بھی کوئی ایسی جگہ پر مسلمان کامل بندگی نہ کر سکے اور وہاں مشکل ہو جائے، تو پھر ایسی جگہ ہجرت کرنا وہ لازم ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر دار الکفر میں آج جس طرح سے ایک ٹرینڈ ہے کہ جو چلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے اور اس نظریے سے ہمیں نکلنے کی توفیق دے کہ آج صرف ہم مال کمانے کی خاطر اپنے ایک اسلامی ملک کو چھوڑ کر کہ جہاں بڑی آسانیاں ہیں اللہ کی عبادت کے حوالے سے، انجام دہی کے اعتبار سے، ہم اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ایسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں صرف مال کمانے کے لیے کہ جہاں پر ایمان بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی عبادات کی سر انجام دہی تو یعنی ہوتی ہے مشکل اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہے کہ ایمان بھی خطرے میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہوتے ہیں، ایمان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نظریے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج یہ ٹرینڈ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کا ہے، ہم بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں اور مشن یہ ہوتا ہے کہ بس یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، یا اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں، ان کے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ لازم بات ہے وہیں وہ تعلیم حاصل کی ہے، وہیں کے جو بھی بود و باش ہے اس سے وہ متاثر ہوئے ہیں، تو لازم بات ہے کہ اپنے ملک کی جو بھی ثقافت ہے وہ ان کو کیسے بھلی لگے گی۔ وہ تو جہاں پلے بڑے ہیں وہیں کی ثقافت کو جو ہے وہ اس میں رج بس جاتے ہیں، والدین کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، جنازے میں بھی شرکت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی نوجوانوں کو، اولاد کو وہیں پر جو ہے وہ کھپرے ہوتے ہیں، وہیں شادی بیاہ سب کچھ کر کے اور بالکل جو ہے وہ بھول بھال جاتے ہیں، ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، بچے بھی وہاں پیدا ہوتے ہیں اور وہی اسی تہذیب میں رج بس جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دار الکفر میں کہ جہاں اسلام پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو جائے، تو یہ تو بندہ مومن کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ ہجرت کرے۔ اب اس کا دوسرا اینگل یہ دیکھیں کہ ہم نے ہندوستان سے ہجرت کی تھی، اور وہ کیوں کی تھی؟ کہ ہم ایسا خطہ حاصل کر لیں کہ جہاں ہم اللہ کی عبادت کامل بندگی وہ کر سکیں، وہاں اسلام کا بول بالا ہو، ہمارے لیے اپنا مقصد تخلیق جو ہے وہ پورا کرنے میں آسانی ہو جائے عبادت۔ تو ہم نے جو ہے وہ ہندوستان کی وہ خونی لکیر جو ہے وہ کراس کر کے، کئی ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت جو ہے وہ پامال ہوئی اور داؤ پر لگی، کتنی جانیں جو ہے وہ گئیں، اور ہم ایک سیکولر ملک سے ہجرت کر کے آئے، کس نام پر؟ اسلام کے نام پر۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں آئے اللہ سے کیے ہوئے وعدے سے ہم منحرف ہو گئے، اور ایک سیکولر ملک سے ہجرت کر کے جانے قربان کر کے اور ایک ایسے ملک میں آ گئے کہ جہاں پر ہم اسلام کے بجائے سیکولر جو بھی بنیادیں ہیں اس پر اپنے ملک کی جو بھی بنیاد ہے اس کو ڈال دیا، اور آج تک ہم اسی سیکولر جو بھی تہذیب ہے اسی کے رنگ میں رنگے ہوئے، مغربی تہذیب میں رنگے ہوئے، ہندوانہ تہذیب میں جو ہے وہ رنگے ہوئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ 57-58 اسلامی ممالک، اب اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت دی نا، آزادی کی نعمت، لیکن یہ ہے کہ 58 اسلامی ممالک میں کوئی ایسا خطہ ہم نہیں دکھا سکتے رول ماڈل کی حیثیت میں کہ بھئی دیکھو یہ ہے اسلام کی برکات کے جو کہ اس ملک میں اپنی اصل بنیادوں پر یہ اسلام جو ہے وہ قائم ہو. کوئی ایک ایسا خطہ نہیں دکھا سکتا. یہ اصل میں وہ بغاوت ہے کہ جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس وقت کی ہوئی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ پھر یعنی دوسری دارالکفر سے ہجرت کر کے دار اسلام میں آنا وہ بھی ہمیں قبول نہیں. اور پھر یہ ہے کہ اپنے اس خطے کو کہ جہاں بڑی آسانیاں ہیں دین اسلام کے لیے بڑی راہیں ہموار ہیں لیکن ہم یہاں کامل اللہ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے ان 57-58 ممالک میں جو بھی مسلمان بستے ہیں وہ ذرہ برابر بھی الا ماشاءاللہ اکثریت مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں وہاں اپنے اپنے ممالک میں کوئی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد نظر نہیں آتی الا ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے. اور اس میں پھر وجہ کیا ہے؟ اپنا مال, اپنی تجارت, اپنی دکان, بس یہی وہ دھندے ہیں کہ جس میں ہم اپنی زندگیاں جو ہے وہ کھپائے ہوئے ہیں. کوئی فکر اپنے ملک میں اسلامی نظام کے حوالے سے, پیش رفت کے حوالے سے وہ ہمارے اندر وہ پنپتی نہیں. اب آپ اندازہ کیجئے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے وہ لوگ کے جو کہ ہجرت نہیں کرتے ان کے لیے کیسے الفاظ ہیں اور ان کی موت کا نقشہ ہے, حسرتناک انجام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. اور دیکھیے افضل اور اعلیٰ ہجرت کا ذہن میں رکھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ہم پڑھ کر آئے پیچھے, آپ سے پوچھا گیا تھا کہ افضل ہجرت کیا ہے, تو آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک, ہر اس چیز سے ہجرت اختیار کرو, چھوڑ دو ہر اس چیز کو کہ جو تمہارے رب کو ناپسند ہو. تو یہ افضل ہجرت ہے کہ جو ہر مسلمان کو ہر لمحے کرنا ہے. اور اعلیٰ ہجرت وہ ہے کہ جب دین کی خاطر اپنے مال و منال کو اور اپنے بینک بیلنس کو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑ جائے کامل بندگی کے لیے, تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ بھی کیا جائے, یہ قربانی بھی دی جائے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً ان دونوں جو ہجرتیں ہیں افضل اور اعلیٰ ہجرت اس کو یعنی اس کا فہم حاصل کر کے اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اب یہ تمہید کے بعد انشاءاللہ آیات جو ہے اس کا فہم بڑا آسان ہو جائے گا. فرمایا منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے اور یہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی کہ منافق کا جب بھی تذکرہ آئے تو ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے, حساس ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ کلمہ گو مسلمان تھے لیکن عمل سے پیچھے ہو گئے. فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, بے شک وہ لوگ کہ جن کی جانیں قبض کرتے ہیں, جانیں نکالتے ہیں, روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے, کس حال میں؟ ظالمی انفسہم, اس حال میں کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. یعنی تذکرہ کن کا ہے؟ کہ جو ہجرت نہیں کر کی انہوں نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک نہ کہا اور مکے میں ہی اپنے مال و منال میں ہی جو ہے وہ گر گئے اور مدینہ ہجرت نہ کی. تو فرمایا گیا کہ یہ فرشتے جب ان پر موت آتی ہے, فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں اس حال میں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ایک شرعی حکم پر عمل پیرا وہ اس وجہ سے نہ ہوا جائے کہ مال اور دولت اور بیوی اور بچوں کی جو محبت ہے وہ پاؤں کی بیلڑی بن جائے. اللہ تعالی ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے. تو فرمایا قالوا فیما کنتم, تو جب روحیں قبض کرنے آتے ہیں ظلم کی حالت میں ایسے لوگوں کی, ایسے منافقوں کی, فرشتے کے جو ہجرت نہیں کی جنہوں نے, تو وہ کہتے ہیں فرشتے فیما کنتم, تم کس حال میں تھے, کیا ہو گیا تھا, کیا وجہ بن گئی تھی, تم نے رسول کی پکار پر لبیک کیوں نہ کہا, تم نے ہجرت کیوں نہ اختیار کی. تو اب وہ بہانہ کریں گے کہ قالوا کنا مستضعفین فی الارض, تو وہ منافق کہیں گے کہ بھئی ہم تو بڑے کمزور تھے زمین میں, ہمارے پاس وسائل نہیں تھے, ہم کیسے جو ہے وہ ہجرت کرتے, ہمارے بیوی تھے, بچے تھے, ان کو ساتھ لے کر اپنے پورے مال و منال کو چھوڑ کر. تو یہ ایک غیر شرعی عذر ہے کہ جو کہ وہ گھڑیں گے اس وقت کہ جب فرشتے ان کی جانیں قبض کر رہے ہوں گے, روحیں قبض کر رہے ہوں گے. تو اب اس پر فرشتے کہیں گے کہ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ, تو فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین جو ہے وہ کشادہ نہیں تھی, فتحاجر فیہا, کہ تم پھر وہاں ہجرت کر جاتے. یعنی اگر ایک خطے میں کامل بندگی ممکن نہیں تمہارے لیے رہی تھی تو بھئی اللہ کی زمین تو بڑی کشادہ تھی, تم ایسی جگہ ہجرت کر جاتے کہ جہاں پر اللہ کی کامل بندگی تم کر سکتے تھے. تو ان کے لیے پھر جہنم کا جو عذاب ہے اس کی وحی سنائی جا رہی ہے. فرمایا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ, بس یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے جہنم جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگی. اللہم اجرنا من النار, اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. فرمایا وساعت مصیرا, اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. تو یہ ہے وہ ظلم کہ جو منافقین نے کیا اپنے مال و دولت کی محبت میں, اللہ کے راستے میں ہجرت جو ہے وہ اختیار نہیں کی. آج ہم بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں, ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. یعنی یہ ہے کہ ہم کس طرح سے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں, کس طرح سے جو ہے وہ دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیں, ہمارے پاس وقت ہی نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جھوٹے عذر ہیں کہ جو ہماری جیبوں میں مستقل رہتے ہیں. جب بھی کوئی ترغیب دے کہ بھائی یعنی باقاعدہ مفت تقریباً تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتنے کتنے ادارے جو ہے وہ قرب و جوار میں کھل گئے ہیں, بھائی قرآن کے لیے وقت نکالو, قرآن کو جو ہے وہ سیکھو, ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے. ہاں ای میلز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ فرصتیں بہت ہیں, یعنی ایک ایک گھنٹہ جو ہے وہ ای میلز کو پڑھنے کے لیے, اس کا رپلائی کرنے کے لیے, واٹس ایپ میسیجز جو ہے وہ پڑھنے کے لیے, اس کا رپلائی کرنے کے لیے وقت بہت ہی ہے. صبح جو ہے وہ جانے سے پہلے آفس اخبار جو ہے وہ گھر میں پڑھتے ہیں, آفس کے ٹیبل پر پہنچتے ہیں تو پھر اخبار کی سرخیاں پڑھتے ہیں. یعنی اخبار تکے کا اخبار پڑھنے کے لیے جو ہے وہ وقت ہے, فرصت ہے. دوستوں کے ساتھ گپے کرنے کے لیے اور یعنی باتیں کرنے کے لیے بہت وقت ہے, لیکن یہ ہے کہ دین کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے, قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں. تو فرمایا کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر جو ہے وہ ظلم کیا ہے, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. ہاں ایکسیپشن کن لوگوں کے لیے ہے, یعنی وہ ہجرت نہ کرنے والے کہ جو واقعی شرعی عذر رکھتے ہیں, ان کا بیان بھی ساتھ آ گیا. الا المستضعفین من الرجال, سوائے ان لوگوں کے کہ جو بہت کمزور تھے, مردوں میں سے, والنساء اور عورتوں میں سے, والولدان اور بچوں میں سے, لا یستطیعون حیلا, کہ جو کوئی یعنی ایسا استطاعت نہیں رکھتے تھے, کوئی وجہ ان کے پاس یعنی نہیں تھی, کوئی وسائل ان کے پاس نہیں تھے کہ وہ ہجرت کر جاتے, ولا یہتدون سبیلا, اور وہ کوئی راہ نہیں پاتے تھے, ان کو کوئی راہ نہیں سجائی دیتی تھی اپنی کمزوری کی وجہ سے. یعنی عورتیں ہیں, بزرگ ہیں, معذور ہیں, بچے ہیں, ان کو جو ہے وہ رخصت دے دی گئی کہ یہ واقعی شرعی عذر رکھنے والے ہیں, اگر انہوں نے شرعی عذر کی وجہ سے ہجرت نہیں کی تو ان پر کوئی پکڑ نہیں. فاولائک عسی اللہ ان یعفو عنہم, بس قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے, اللہ تعالیٰ ان کی اس عذر کو جو ہے وہ قبول فرمائے اور ان سے درگزر فرمائے, معاف فرمائے. وکان اللہ عفواً غفورا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, جو بھی مہاجر ہیں اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے, اس کی دین کی سربلندی کے لیے, کامل بندگی کے لیے, تو پھر دنیا اور آخرت میں ان کے کیا اجر ہیں, کیا ثمرات ہیں ہجرت کے, وہ یہاں پر بیان ہو رہے ہیں. آخری آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں. بہت اہم بات ہے, یعنی ایک ہجرت ہے کہ جو ہوتی ہے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے, ایک ملک سے دوسرے ملک, ایک ہجرت ہوتی ہے اپنے یعنی کوئی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, کسی لڑکی سے جو ہے وہ بیاہ کرنے کے لیے. وہ روایت آپ کے ذہن میں آگئی ہوگی جو کہ محدثین نے کتب احادیث جو بھی لکھی ہیں اس پہ نمبر ون وہ حدیث اکثر و بیشتر لے کر آئے محدثین کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار بلا شبہ کس پر ہے, یعنی نیتوں پر ہے, خلوص اور اخلاص. اور یہ کہ جو بھی عمل انسان کرے اس کے پیچھے اصل کار فرمائش ہے کیا ہے, وہ خلوص ہے, وہ خلوص دیکھا جاتا ہے. پھر اس میں مزید آگے یہ بات ارشاد فرمائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہجرت اختیار کرے اللہ اور اس کے رسول کے لیے, یہی بات آگے بھی الفاظ وہ آ رہے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت اختیار کرتا ہے تو وہ واقعتاً اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے, یعنی اس کے اندر وہ خلوص اور اخلاص ہے. اور جو دنیاوی مقاصد کے لیے ہجرت کرتا ہے, کسی لڑکی سے بیاہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہجرت کرتا ہے, تو پھر وہ اس کی ہجرت اسی راستے میں ہے کہ جس کی نیت اس نے کی ہے. تو یہ جو بھی عمل ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اور یہ کہ ہجرت کا بھی معاملہ ہو تو اس میں نیت جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو یہاں پر بھی الفاظ یہ آ رہے ہیں کہ جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں تو فوائد کیا ہیں؟ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, وہ یقیناً زمین میں پائے گا بہت وافر جگہ, کشادگی جو ہے وہ پائے گا اللہ کی طرف سے, یعنی بہت سارے امور میں اسے کشادگی نصیب ہوگی, وسعت نصیب ہوگی, بڑے بڑے ٹھکانے ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے. اور واقعی یہ ہے کہ یہ ہجرت ایسا عمل ہے, اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی عنایتوں میں اور نعمتوں میں بڑی کشادگی ملتی ہے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو. پوری تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں, یعنی تاریخ بنی اسرائیل دیکھیں, صرف میں اشارے آپ کے سامنے کروں گا, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل جو سابقہ امت مسلمہ ہے, جب فرعون کے چنگل سے انہوں نے ہجرت اختیار کی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے, تو آپ دیکھیں, اور یہ کہ کیونکہ وہ زمین جو ہے وہ مصر کی تنگ کر دی تھی فرعون نے, ان کو غلام بنا لیا تھا, وہ اللہ کے بندے بن کر نہیں رہ پا رہے تھے, تو لہٰذا یہ ہے کہ اب ہجرت کی ہے راتوں رات, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کشادگی کا سامان کیا کہ سامنے سمندر آ گیا, آگے بڑھ نہیں سکتے تھے, کس طرح سے جو ہے وہ موزے کے ذریعے سے سمندر پھاڑ کر اور خوش راستہ نکال کر بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکالا ہے اور آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق آب کر دیا. پھر یہ کہ صحرا سینا میں پہنچے ہیں, تپتا ہوا صحرا ہے, دھوپ کی تپش ہے, تو بادلوں کا سایہ, یہ ہجرت کے فوائد ہیں کہ جو نقد دنیا بھی بنی اسرائیل نے جو ہے وہ دیکھیں. بھوک لگی ہے تو منو سلوا اتر گیا, پانی پیاس لگی ہے تو بارہ چشمے جو ہے وہ پھوٹ نکالے گئے. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہجرت آپ کے ذہنوں میں ہوگی, کس طرح سے اپنا وطن چھوڑتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بیٹے کو بساتے ہیں مکے کی سرزمین میں حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور شام کی سرزمین میں فلسطین میں ایک صاحبزادے کو حضرت اسحاق کو بساتے ہیں, اور کس طرح سے دین کے دو مراکز ہیں بڑے بڑے کہ جو کہ ان دو جگہوں پر جو ہے وہ بنتے ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے. یہ ہجرت کے جو فوائد ہیں وہ نقد ہمارے سامنے ہیں, پوری تاریخ میں واضح ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے تو کس طرح سے وہ ایک اسلامی مملکت, وہ ریاست ہے کہ جو مدینہ کی ریاست وہ وجود میں آئی. پھر یہ ہے کہ ہجرت ہی کے عمل سے مہاجر اور انصار کے درمیان جو اخوت اور جو بڑی بڑی قربانیوں کا جو عمل یعنی انسانیت نے دیکھا, نہ تاریخ میں کبھی دیکھا گیا نہ آگے کبھی اس طرح کی قربانی وہ دیکھی جا سکے گی کہ کس طرح سے انصار نے اپنی تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھ دی مہاجرین کے, جو لٹے پٹے آئے تھے, بالکل سب چیزیں چھوڑ کر آئے تھے. یہ ماخات, یہ سنہرے حروف میں لکھے جانے والے یہ واقعات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی درجے میں یہ قربانی کے عمل بھی ہماری زندگیوں میں رچا بسا دے. اور پھر کس طرح سے اسے ہجرت کی وجہ سے یعنی 6 برس کے عرصے میں باطل جو ہے وہ ٹل گیا اور حق جو ہے وہ بول بالا ہو گیا پورے عرب کی سرزمین پر, حق آگے اور باطل مٹ گیا, اسلام جو ہے وہ عرب کی سرزمین پر جو ہے وہ غالب ہو گیا, اور پھر کس طرح سے وہاں سے تیزی سے پھر اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہی بات یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ بہت زیادہ وہاں اپنے لیے ٹھکانہ بھی پائے گا, کشادگی بھی جو ہے وہ پائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا اہم ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ محدثین میں بھی بہت یعنی راویوں کی چین میں بھی کثرت سب سے زیادہ جو روایت احادیث کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمائی ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ کون تھے؟ اصحاب صفہ میں شامل تھے, یعنی فتح مکہ سے پہلے عرب کی سرزمین میں مکہ کی سرزمین پہ اصحاب صفہ یعنی کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ دین کے لیے قربان کی اور صفہ چبوترے پر آ کر بیٹھ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے, جہاں آپ چاہتے تھے ان کو اصحاب صفہ میں سے بھیجتے تھے دین سکھانے کے لیے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اصحاب صفہ میں شامل تھے اور فقرا صحابہ میں شامل تھے. لیکن یہ ہے کہ جب دین یعنی دین اسلام کا بول بالا ہوا, مکہ فتح ہوا, تو پھر اس کے بعد جب دین اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا ہے تو ایک موقع وہ بھی آیا کہ یہ کئی علاقوں کے گورنر بنے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی, کئی علاقوں کے گورنر بنے. امیر المومنین بنے، امام بنے لوگوں کے. تو جب یہ اپنی سابقہ زندگی پر نظر کرتے تھے تو بڑے رمز کی کیفیت میں، یعنی جب دین غالب ہو گیا اور یہ کئی علاقوں کے گورنر تھے، تو یہ اپنی سابقہ زندگی پر کبھی غور کرتے تھے، اور ان سے یہ روایت ہے اپنے ہی آپ سے خطاب کرتے ہوئے ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خود سے کہ ابو ہریرہ تم وہی تھے نا کہ جو لوگوں کے نوکر تھے، اور تمہاری جو بھی خدمت کی جو تنخواہ ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی کہ بس یعنی پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں روٹی جو ہے وہ مل جایا کرتی تھی، اور تم وہی تھے نا کہ جب لوگ سفر پر ہوتے تھے تو تم ان کی سواریوں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، سواریاں پکڑ کے چلتے تھے، اور تم وہی تھے کہ جب کہیں کسی منزل پر لوگ اترتے تھے تو تم ان کی یعنی آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جو وہ چن چن کے لاتے تھے، اور آج ابو ہریرہ تم وہ ہو کہ جن کو جس کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کہہ رہے ہیں، تمہیں امام ہے کہ جو کہ گردان رہے. یہ وہ وسعت اور کشادگی ہے کہ جو ہجرت کے عمل سے، اور جب وہ دین ہجرت کی وجہ سے غالب ہوا پورے عرب کی سرزمین اور پوری دنیا میں پھیلا، تو پھر یہ کشادگی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ نصیب ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہ شریعت کے جو بھی تقاضے ہیں ہم سے، وہ افضل ہجرت بھی کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو رب کو ناپسند ہو، یہ تو ہجرت ہم آج سے ابھی سے جو وہ شروع کر سکتے ہیں، یہ ہر آن یہ ہجرت ہے کہ جو ایک مسلمان کو کرنی، اور یہ کہ اگر وہ وقت آئے کہ جب کامل بندگی ایک خطے پہ وہ عمل کرنا ممکن نہ رہے خدا نہ خواستہ، اور یہ ہے کہ دین کی خاطر اپنے مال و منال کو اپنی سرزمین کو بھی چھوڑنا پڑے، اور ایسی جگہ ہجرت اختیار کرنی پڑ جائے کہ جہاں کامل بندگی وہ ہو سکے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی وہ اعلیٰ ہجرت ہے کہ جس کا ایک بندہ مومن سے تقاضا ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً دین کے عمل میں یہ بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور دیکھیں ہجرت اتنی اہمیت کی حامل شے ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا بھی جو آغاز مسلمانوں نے کیا وہ کس عمل سے کیا، یعنی کتنی اہم تاریخ ہے نا مسلمانوں کی، یعنی سن ہجری سے جو وہ آغاز کیا، اس سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا ہے کہ جو ہجری کا جو ہے وہ سال ہے. کیوں کیا ذرا سوچے نا، یعنی حضرت عمر فاروق کا دور ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑے قیمتی ساتھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خط لکھتے ہیں امیر المومنین کو کہ امیر المومنین آپ مختلف ہیڈ آف سٹیٹس کو جو ہے وہ خط لکھتے ہیں، دعوتی پیغام آپ لکھتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ بعض امور پر خط لکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تاریخ نویسی جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور یہ مسلمانوں میں عام نہیں تھی تاریخ نویسی کہ بھئی تاریخ لکھیں کہ بھئی کس دن یہ خط لکھا جا رہا ہے، کس تاریخ کو لکھا جا رہا ہے اور کس وجہ سے جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، یہ تاریخیں لکھنے کی وہ کیفیت نہیں تھی مسلمانوں میں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی کہ بھئی یہ تو بڑا اہم تاریخ اگر ڈال دی جائے خط پر تو یہ تو بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، پتہ چل جائے، ریکارڈ میں آ جائے کہ بھئی یہ خط کب لکھا گیا، کب جو ہے وہ پڑھا گیا، اور اس کو سیو کر لیا جائے اور اس میں احکامات جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں کہ بھئی کب یہ عمل اس پر ہوگا. تو یہ ساری تاریخ نویسی کا معاملہ پھر وہ شروع ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس مشاورت ہے کہ جو کہ اس پر بٹھائی ہے کہ اتنی قیمتی رائے وہ آئی ہے، اس پر کیسے جو ہے وہ عمل کریں اور کیسے جو ہے وہ کس سال سے جو ہے وہ آغاز کریں. تو بہت ساری آراء آئیں کہ بھئی اس سال سے آغاز کیا جائے کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یا اس سال سے آغاز کریں کہ جب آپ کی وفات ہوئی، اور بھی بہت سارے ایسے اعمال تھے دین اسلام کی تاریخ میں کہ جو واقعتاً یعنی سر جو وہ بلند ہو ان کا تذکرہ کر کے اور ان کو یاد کر کے. فتح مکہ کا بھی معاملہ تھا اور دیگر فتح مبین، صلح حدیبیہ وہ بھی جو ہے فتح مبین قرار دیا گیا، لیکن سن کا آغاز اسلامی کیلنڈر کا وہ ہجری کے یعنی ہجرت کے عمل سے جو ہے وہ شروع ہوا، ہجرت کے سال سے شروع ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ہجرت وہ عمل ہے کہ جس کے اندر جفا کشی اور قربانی دینے کی ایک کیفیت ہے کہ جو شامل ہے. پیدائش میں لاب کا معاملہ جو وہ آ جاتا ہے، کسی کی وفات میں جو ہے وہ ایک غم کی کیفیت اندر طاری ہو جاتی ہے، عمل میں جو ہے وہ ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. لیکن ہجرت کا عمل ہے کہ جس میں جفا کشی ہے، بہادری ہے، قربانی دینے کا عمل ہے. تو لہٰذا مسلمانوں نے، حضرت عمر فاروق نے پھر فیصلہ فرمایا اس رائے پر کہ ہجرت کے سال سے اسلامی کیلنڈر کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہجرت یہ بہت بڑا عمل ہے دین میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں افضل اور اعلیٰ ہجرت کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو نکلے اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہو. اور سچویشن یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ایک تو وہ شخص ہے نا کہ جو ہجرت کرے اللہ اس کے رسول کے لیے، تو وہ تو زمین میں بھی بڑا جگہ پائے گا اور آخرت میں بھی بڑی وسعت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عنایت کریں گے. لیکن یہ کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اور ابھی وہ ہجرت کر نہیں پایا تھا، درمیان میں موت آ گئی، تو اب اس کے لیے وہ سارے اجر کیا ہوں گے؟ یہ ہے بات جو یہاں پر آ رہی ہے. فرمایا کہ جو اپنے گھر سے نکلے مہاجرن الی اللہ و رسولی، اور وہ ہجرت کرنے والا اللہ اس کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، ثم یدرک الموت، اور پھر اسے درمیان میں ہی جو وہ موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو پس اللہ تعالی پر اس کا جو اجر ہے وہ لازم ہو گیا، وہ تو ثابت ہو گیا. یعنی وہ ساری جو وسعتیں اور عنایتیں ایک ہجرت کرنے والے کو ہجرت کے بعد میں اثر آنی تھی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے اب ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو ہجرت کر نہیں پایا، درمیان میں موت آ گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ہمیں ایسی موت جو وہ نصیب فرمائے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہم ہجرت کرنے والے ہوں اس کے احکامات پر عمل کے لیے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ایک حدیث وہ ذہن میں بس آ گئی، اس کو سنا کے ہم بات ختم کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا بیان کیا کہ ایک شخص کی جس نے 99 جو ہے وہ قتل کیے تھے، وہ حدیث آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی، بڑی مشہور و معروف روایت ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب 99 قتل کرنے کے بعد اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہوا کہ میں تو بہت بڑا گناہ یہ کر بیٹھا ہوں. تو لہٰذا یہ کہ اب وہ کسی راہب کے پاس گیا کہ کوئی معافی کی گنجائش ہے، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ بھائی 99 قتل کرنے کے بعد تم آئے ہو معافی تلافی کرنے کے لیے، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی معافی نہیں. تو لہٰذا اس نے اس کا بھی قتل کر دیا، سینچری جو ہے وہ مکمل کر لی. پھر اس کے بعد وہ ندامت ہوئی اور واقعی ایک درویش انسان کے پاس جو علم رکھتا تھا اس کے پاس وہ پہنچا، اور اس نے کہا کہ بالکل گنجائش ہے، وسعت ہے، معافی کی گنجائش ہے، بس تم ایسا کرو کہ اپنی اس بستی کو کہ جہاں پر تم رہتے ہو، لازم بات ہے کہ وہاں پر وہ گناہ اور ظلم و ذاتی اپنے جوبن پر تھی کہ جس کی وجہ سے اس خراب ماحول کی وجہ سے وہ 100 قتل اس نے کر دیے تھے، تو اس درویش نے کہا کہ اپنی اس بستی کو چھوڑ کر تم فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت ہے، توبہ کی گنجائش بالکل موجود ہے، لیکن یہ تمہیں عمل کرنا ہے. اب وہ شخص ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اس بستی کو چھوڑ کر اور اس فلاں بستی کی طرف کے جہاں پر اسے کہا گیا تھا وہ روانہ ہو گیا، اور درمیان میں جو ہے وہ موت آ گئی، وقت اس کا پورا ہو گیا. اب روح قبض کرنے اور عذاب دینے والے جو بھی فرشتے تھے، روح تو قبض ہو گئی، اب دونوں فرشتے جو ہے وہ حاضر ہو گئے، عذاب دینے والے اور جو بھی رحمت والے فرشتے ہیں دونوں حاضر ہو گئے، اور دونوں میں جو ہے وہ کانفلکٹ ہو گیا کہ کون کس کو کہاں کہاں لے کے جائے. لہٰذا یہ ہے کہ پھر روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ حکم دیا، یعنی جہاں سے وہ چلا تھا ظلم اور جبر والی جو بھی زمین تھی، اس سے کہا کہ تو دور ہو جا، اور جو رحمت والی زمین تھی توبہ کے لیے جہاں پر وہ جا رہا تھا، اس زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور فرشتوں سے کہا کہ بھائی فاصلہ جو ہے وہ ناپ لو، جس کے قریب جو ہے وہ یہ پہنچا ہو بس وہ فرشتے جو ہے وہاں پر لے جا. تو رحمت والے فرشتے ہیں کہ جو پھر اس کو لے کے گئے ہیں اور اللہ کی رحمت میں اسے داخل کیا ہے. تو یہ بھی وہ ہجرت کا ایک عمل ہے کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کی جائے کامل بندگی کے لیے، تو اس کی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حدیث میں بھی بیان فرمائی ہیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا گیا کہ وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہجرت کا جو بھی عمل ہے، اس کی جو وسعت ہے، اور اس کی جو بھی اللہ کی طرف سے نوازشیں ہجرت کرنے والے پر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فہم ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ کی راہ میں ہمیں افضل اور اعلیٰ ہجرت کی توفیق نصیب فرمائے، دین پر عمل کرنا آسان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.